السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟
الحمدللہ.
یہ بتائیے کہ آپ نے کل سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سنی اور پھر نماز پڑھی، تو نماز میں کیا یاد آیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ تو جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اور کوئی خاص چیز یاد کر کے، کوئی خاص مسئلہ، کوئی خاص پریشانی، اور پھر آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو روز کے آپ کے دکھ، غم، تکلیفیں، پریشانیاں اور وہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی مدد چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو نماز میں خیالات آتے ہیں، پریشانیوں کے آتے ہیں نا، تو پھر اس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ نا بالکل سٹریٹ بیٹھے، سیدھے سیدھے، ایسے بہت جھک جھک کے بیٹھے تو کیا نقصان ہوگا؟ کمر جھک جائے گی، بڑھاپے سے پہلے ہی آپ بوڑھے ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ کو جوان رہنا ہے، کب تک؟ مرتے دم تک. ٹھیک ہے. آپ بزرگ بھی ہو جائیں تو اپنے آپ کو ینگ سمجھیں، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے مائنڈ سے ہوتا ہے. انسان جب جوان ہوتا ہے تو بہت سی اس کی امنگیں ہوتی ہیں، اس کے خواب ہوتے ہیں، وہ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے اب کیا کرنا ہے، اب تو مرنا ہی ہے، تو وہ ہر وقت مرنے کی باتیں کرتا ہے. تو زندگی مرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی کام کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ کو انرجیٹک ہونا ہے. انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ جتنا اسپرچولی اسٹرانگ ہوں گے نا، جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا، جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ انرجیٹک ہوں گے. جس کی اسپرٹس لو ہو رہی ہوتی ہے نا، اس نے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھایا ہوا ہو تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کھانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور بھی کئی ضروریات ہیں ہماری، لیکن اللہ سے تعلق سب سے بڑی ضرورت، اور ایمان سب سے بڑی دولت. آپ کسی دولت کو ہاتھ سے جانے دیں گے؟ کوئی آپ نے رنگ پہنی ہوئی ہو، یا آپ نے کوئی قیمتی پرس لے رکھا ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ وہ کھو جائے آپ سے، یا کچھ دن کے لیے گم ہو جائے؟ نہیں چاہیں گے نا. تو مجھے یہ بتائیے کہ رنگ سے زیادہ، قیمتی پرس سے زیادہ، شوز سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. تو پھر اس کی بھی فکر کرنی چاہیے نا، کہ وہ کمزور نہ پڑے، بیمار نہ ہو، چلا نہ جائے، کھو نہ جائے، اس سے ہم غافل نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایمان ہوتا کہاں ہے اصل میں؟ دل میں ہوتا ہے، اور پھر دل میں جو چیز ہوتی ہے پھر ہمارے سارے جسم پہ آتی ہے، معاملات میں بھی آتی ہے. تو اسی طرح جب ایمان دل میں ہوگا، زینہ فی قلوبکم، آپ کے دلوں میں وہ مزین ہو جائے گا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے اعمال درست ہو جائیں گے، آپ کے اخلاق درست ہو جائیں گے، آپ کے کاموں کو کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا، آپ کبھی تھکیں گے نہیں، کبھی آپ بور نہیں ہوں گے. جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا، ان سب کا تعلق آپ کے دل سے ہے. دل میں خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور جب دل میں خرابی ہوتی ہے تو پھر ہر چیز میں اس کا اثر نظر آتا ہے. تو سب سے زیادہ فکر کیا کریں دل کی، اور دل کے اندر یہ کہ ایمان کتنا ہے، بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اگر گھٹ رہا ہے تو پھر آپ فکر کریں. ٹھیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
آج رکوع کے بارے میں پڑھنا ہے. رکوع نماز کا تیسرا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی تین تہائیاں ہیں، یعنی تین حصے ہیں. ایک تہائی میں طہارت، ایک تہائی میں رکوع، اور ایک تہائی میں سجود. جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا، اس کی نماز قبول ہو گئی، اور اس کے سب عمل بھی قبول ہو گئے، اور جس کی نماز قبول نہ ہوئی، اس کے سب عمل رد کر دیے گئے. اللہ اکبر. یعنی اس کو اس کے باقی اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. قرآن مجید میں آتا ہے نا اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نماز کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار بھی درست رکوع پر ہے. اگر آپ کو رکوع درست نہیں تو آپ کی نماز ہی درست نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نماز کی فکر کریں. ٹھیک ہے، ابھی میں آ رہی تھی تو ایک بچی نماز پڑھ رہی تھی اور وہ رکوع کر رہی تھی اس طرح ایسے کر کے ٹیڑھا. رکوع کیسے کہتے؟ یہ آپ کی سٹینڈنگ پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ رکوع کریں گے اس طرح سٹریٹ. آپ کی کمر کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اور گردن کہاں ہونی چاہیے؟ کمر کے برابر سٹریٹ ہونی چاہیے، نہ نیچے ہونی چاہیے اور نہ اوپر اٹھی بھی ہونی چاہیے. اچھا، کچھ لوگ یہ سارا دن جو آپ بیٹھتے ہیں نا کمرے جھکا جھکا کے، تو پھر رکوع میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کا رکوع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا رکوع نہیں کرتے. کیسے رکوع کرتے ہیں؟ سٹریٹ. کتنی ڈگری پر؟ 90 ڈگری پر. اگر رکوع صحیح نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 years، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو، یعنی رکوع ٹھیک نہ کرتا ہو. صحیح رکوع کرنا ہے آپ سب نے. اگر یہ صحیح نہیں کیا تو نقصان کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی. اور اگر نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اور پھر آپ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ. انہوں نے اس سے کہا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یعنی اگر ایسی ہی نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے تو پھر تم پھر کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نمازیں صحیح ہوں، ان کی پوزیشننگ بھی صحیح ہو.
فزیو تھراپسٹ کے پاس میں گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک اور بھی کوئی خاتون تھی، کوئی پیشنٹ تھی، بیک پین تھا ان کو. تو وہ فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر وہ ان کو سمجھا رہی تھی کہ آپ سجدہ کریں بیک پین کے لیے. تو ان بیچاری کو سجدہ کرنا نہیں آ رہا تھا، وہ اسی طرح سے نیچے بچھ کے کر رہی ہیں اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو تھراپسٹ اس کو اگزیکٹلی سنت والے طریقے کا سجدہ بتا رہی تھی، آپ وہ طریقہ کریں تو آپ کی بیک میں جو پین ہے وہ ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گی.
اصل میں زیادہ تر بیک پین ہوتا ہی غلط سجدے اور غلط رکوع کی وجہ سے. اگر ہم پراپر طریقے سے رکوع کریں اور پراپر طریقے سے سجدہ کریں سنت کے مطابق، تو ہماری بیک پین اور جو ہمارے اسپائن کے اندر آنے والی پرابلمس ہیں وہ خود بخود سالو ہونا شروع ہو جائیں. شیٹی کا بھی اسی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ آپس میں مہرے جڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی کھلے ہی نہیں. یعنی جتنا پراپر طریقے سے سجدہ کرتے ہیں باقاعدہ
بالکل
موومنٹ ہوتی اس کے اندر، وہ اس پھیلاؤ آتا ہے تو اس سے ریلیکس ہوتی باڈی.
بالکل.
ایسا کووڈ کے دنوں میں نا جن کے لنگس بہت زیادہ متاثر تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ الٹا ہو کے لیٹیں اور سجدے کی طرح آپ لیٹیں. اس میں میکسیمم کیپیسٹی جو ہے نا لنگس کی وہ ہوتی ہے، یعنی ایکسپینڈ کرتے ہیں جی، کنجیشن بھی دور ہوتا ہے.
پیاری استاذہ، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تقریباً 30 ایئرس سے ورٹیگو کا مجھے پرابلم تھا اور اتنے میں نے ٹریٹمنٹس کروائے، میں باہر کے امریکہ بھی گئی، وہاں سے بھی میں نے ٹریٹمنٹ کروایا، میڈیسنز ہوتی تھی، وقتی طور پہ کھا لیتی تھی تو آرام آ جاتا تھا. پھر استاذہ جب نماز نبوی پڑھی اور اس میں آپ نے فلیٹیز میں جب آپ نے پڑھائی تھی لاہور میں، تو وہاں پر جب آپ نے ہمیں پورا بتایا طریقہ رکوع کا، استاذہ جو میں نے اس طرح سے رکوع کرنا شروع کیا، آپ یقین کریں استاذہ میری ساری میڈیسنز چھٹ گئیں، اب میرے ورٹیگو کے جو فریکوینٹ مجھے اس کے اسٹروکس ہوتے تھے وہ میرے ختم ہو گئے. تو اب جس کو بھی پرابلم ہوتا ہے میں ان سے کہتی ہوں، ان کو کر کے میں بتاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ رکوع کریں اور تھوڑا سا اس پہ ٹائم دیں، تو الحمدللہ استاذہ بہت فرق پڑا مجھے.
بالکل، ٹائم دے کے نماز پڑھیں، ہری نہ کریں، اوپر نیچے ٹھونگے نہیں مارے.
استاذہ سجدے میں ہی ہمارے دماغ کو خون پہنچتا ہے، اگر ہم سجدہ پراپر کریں گے تو اس کو خون پہنچے گا.
بالکل. اللہ نے پیدا کیا نا اور اللہ انہیں نماز کا حکم دیا ہمارے ہی فائدے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ کے کسی اور پر احسان کر رہے ہیں. ابھی تک تو نقصان بتایا تھا نا، صحیح رکوع نہ ہو اور سجدہ نہ ہو تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو صحیح رکوع اور سجدہ کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے، اونلی ون رکوع ون سجدہ، اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو درجات کی بلندی پسند ہے آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہیں، تو رکوع جو ہے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا تو رفع یدین کرتے ہوئے جائیں, ٹھیک ہے, یعنی اوپر سے ہاتھ اٹھا کے پھر کرتے 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 نیچے جائیں. حدیث میں آتا ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے, سیدنا ابو حمید یا حمید ساعدی نے نماز پڑھ کر دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے, دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے اور رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتیلیاں دونوں گھٹنوں پہ رکھتے. اچھا کچھ لوگ بس ایسے ہاتھ اکڑا کے نا ایسے ٹچ کرتے ہیں, نہیں, ان کو گھٹنوں کو ایسے پکڑنا ہوتا ہے. ہتیلیوں کو کہاں رکھنا ہوتا ہے؟ گھٹنوں پر, نہ تو نیچے پنڈلیاں پکڑنی ہے اور نہ اوپر سے تھائز تک ہاتھ ہونا چاہیے. اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور بازو تانت کر رکھنا, اسٹریٹ رکھنا بازو کو. ٹھیک, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اسے مشکل ہو, لیکن یہ کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے. سر کو نہ زیادہ جھکانا اور نہ بلند رکھنا, اس کے بھی بارے میں حدیث ہے. جتنے سٹیپس آپ کو بتائے گئے نا, ان میں سے ہر ایک کی دلیل موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے, رکوع کے دوران نہ اپنا سر بہت زیادہ جھکاتے اور نہ بلند رکھتے, بلکہ اعتدال سے رکوع کرتے, پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, جب رکوع کرو تو اپنی کمر بچھا لو اور اپنے رکوع کے لیے اس کو خوب ٹھہرا لو. یعنی ہر رکن ادا کرتے ہوئے آپ کو ٹھہرنا ضروری ہے کہ آپ کی حرکت ختم ہو جائے, آپ ساکت ہو جائیں وہاں, کیونکہ خشوع ہوتا ہی سکون سے ہے, ہلتے جلتے خشوع نہیں ہوتا. وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا, آپ جب رکوع کرتے تو کمر اس قدر برابر کرتے تھے کہ اگر کمر پہ پانی ڈالا جائے تو ٹھہر جائے. یعنی اتنی برابر سیدھی کمر ہوتی تھی کہ اگر اس پہ پانی ڈالا جائے تو وہ بھی رک جائے وہاں. تو بعد خلاصہ کیا ہوا, ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پہ رکھنی ہے, کوہنیاں بالکل سیدھی رکھنی ہے. حدیث میں ہے, جس طرح کمان کا پچھلا دھاگا ہوتا ہے جس پر تیر کو رکھ کے چلایا جاتا ہے, ایسے اسٹریٹ, یعنی کونی ایسے بازو اس طرح کر کے آئیں گے اور کمر جو ہے وہ جھک جائے گی. دھڑ کمان کی گولائی کی طرح مڑا ہوا ہو اور بازو بالکل سیدھے, ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنے پر رکھ کے کونی کو خم نہیں دینا. ٹھیک ہے, کونی کو خم نہیں دینا, یعنی ایسے نہیں کرنا کونیوں کو جیسے سجدے میں کرتے ہیں, اس طرح نہیں. اور کمر کو بہت زیادہ بھی اکڑانا نہیں ہے, یعنی نارمل رکھنا ہے. وہ آپ کو سٹریچنگ ایکسرسائز نہیں کر رہے, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں. رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟
سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم.
پاک ہے میرا رب عظمت والا, سبحان پاک ہے ربی میرا رب, العظیم بہت عظمت والا. ٹھیک ہے, یعنی رکوع میں تعظیم کے کلمات ادا کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرآت سے منع کیا گیا ہے. رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھتے, دعا کوئی ہو تو وہ الگ بات ہے. تو رکوع میں تم اپنے رب عز و جل کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے. رکوع میں کثرت سے عظمت بیان کرنا ہے اور سجدے میں کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہے. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات آپ رکوع میں قیام جتنا ہوتا تھا اتنی دیر تک رکوع کرتے تھے. ہم لوگوں کا تو بس قیام تھوڑا سا بھی بڑا ہو تو رکوع, تین دفعہ بس سبحان ربی العظیم کہہ کے بات ختم. تو سبحانہ کلمہ شکر ہے, کلمہ تعظیم ہے, کلمہ تقدیس ہے. ربی میرا رب, میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا. آج صبح میرا ایک سیشن تھا تو اس میں کسی نے کہا کہ میں نماز شروع کرتی ہوں, پانچ پڑھتی ہوں, پھر میرے سے کچھ رہ جاتی, کچھ چھوٹ جاتی, تو میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے رب کی پہچان اور رب سے محبت ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے گی نا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نماز چھوڑ دیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھر. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد ہمیشہ دل میں رہتی ہے. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو کس کے لیے؟ دنیا کی باتیں یاد کرنے کے لیے نہیں, میری یاد کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے. یہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرنے جاتے ہیں, اللہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے بار بار ملنا چاہتا ہے. یہ جو بندوں کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے اس سے بڑھ کے محبت کرنی. جس طرح ان دنیا کی محبتوں سے تم مانوس ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس سے بھی بڑھ کے محبت ہو. یعنی خوشی خوشی نماز کی طرف جانا ہے. تو سبحان ربی, ربی کہہ کے پکار رہے ہیں یہاں, میرا رب. کیونکہ اگر میں رب کو نہیں پاتا تو پتہ نہیں کس کس کے در پہ سر جھکاتا, کس کس کے آگے جھکتا. تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے آگے جھکنا سکھایا, جس میں ہمارے لیے خوشی ہے, جو ہمارے اندر کی آواز ہے, جس میں ہماری فطرت, ہماری روح اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جھکو. اس کو چین اور قرار آ ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس کے آگے نہیں جھکتے. کچھ چیزیں نا اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں کہ اس کے اندر ایک اس کی بھوک ہوتی ہے, اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ مجھے ملے. جیسے بھوک ہے نا آپ کے اندر, کھانے کی طلب رکھ دی ہے, ایسے ہی روح کے اندر بھی کچھ طلب رکھ دی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو کچھ کام کرنے کو ملے, اور ان میں سے ایک کام اللہ کے آگے جھکنا ہے, نماز پڑھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. اس کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا. اور رب کون ہے؟ العظیم, جو بہت عظمت والا ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں. یہ تین لفظ یاد رکھیں, ذات, صفات, افعال. اللہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے, اپنی صفات میں بھی عظیم ہے, اور اپنے افعال میں, یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب بڑے عظیم ہیں. تو میں بہت خوش قسمت ہوں اس بنا پر کہ مجھے عظیم ترین رب کے سامنے جھکنے کا پتہ چل گیا ہے, مجھے موقع مل گیا ہے, توفیق مل گئی ہے. دنیا کے سب لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے در پہ ضرور جھکتے ہیں, اور خاص طور پر ان لوگوں کو تو بڑا ہی جھکنا پڑتا ہے جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے. تو جن کے پاس کوئی عظمت ہی نہیں, یا انہوں نے نام نہاد کی عظمت بنا رکھی ہے, تو ان کے آگے جھکنا کس فائدے کا؟ تو اللہ کے آگے جھکنا انسان کی عزت اور قدر بڑھا دیتا ہے, غیروں کے آگے جھکنا انسان کو ذلیل کرتا ہے, حقیر کرتا ہے, کیونکہ وہ ناقص ہے نا. تو ناقص کے آگے جھکنا نقص ہے, اور عظیم کے آگے جھکنا عظمت کا سبب ہے. تو رب کے سامنے جھکنا جو ہے یہ انسان کو سربلندی عطا کرتا ہے, اور بندے کا اصل مقام رب کی عظمت کا اعتراف ہے. اور رکوع کا یہ فعل جو ہے یہ دراصل اللہ کی تعظیم کا عملی اظہار ہے کہ اللہ ہم تیرے آگے جھکے, میں تیرے بندے ہیں اور عظیم تو ہی ہے. تو دل میں اللہ کی عظمت رکھیں رکوع کے وقت, اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہیں کہ اللہ میں نے اپنا آپ جھکا دیا تیرے سامنے. اور یہ جھکنا صرف جسم کا جھکنا نہ ہو, کس کا جھکنا ہو؟ دل, دماغ, عقل, سوچ, ہر چیز کا جھکنا, ہر چیز اللہ کے آگے سرنڈر. اللہ کے حکم کے آگے میرا کوئی حکم نہیں, اللہ کی بات کے آگے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں, بلکہ کسی کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک ہے.
سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تو ہمیں اپنی سوچوں کو اپنی اللہ کی حمد و ثنا پہ ہی مرکوز کرنا ہوگا انشاءاللہ.
محبت والا سجدہ, محبت کے ساتھ جھکے.
جی استاد جی, سبحان اللہ. میں یہ سوچ رہی کہ اگر انسان کا سجدہ درست ہو, مسنون ہو, اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ یاد آ رہا تھا, رکو بھی یاد آ رہا تھا, وہ کتنا لمبا رکو کرتے تھے, تو اس میں پھر تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی انسان کو, اور انتہائی اطمینان بھی ہوتا ہے. اور میں بھی جو آپ نے بات کی نا کہ یہ روح کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے, تو میں اس بات کو نا ان ایام سے جب نماز نہیں ہوتی اس سے ریلیٹ کری تھی کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود روح بے چین ہوتی ہے اور اطمینان نہیں ہوتا ان ایام میں نا, یعنی کہ جو آپ کو رکوع کر کے سجدہ کر کے ایک اطمینان کی کیفیت ملتی ہے, وہ ان دونوں میں ذکر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی کیفیت نہیں حاصل ہوتی جو رکوع سے ہوتی ہے الحمدللہ.
یعنی ہمارا دل, زبان اور جسم سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہونا چاہیے.
استاذہ جی, مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے سجدہ نا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا, جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے انسان اور کچھ کرے نہ کرے فوراً سجدہ شکر کرتا ہے انسان. اور دیکھیں اتنا بڑا انسینٹیو کہ ایک سجدہ کرنے سے انسان کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے, اس کے گناہ, ایک گناہ غالباً مٹتا ہے اس کا, اور اس کو نیکیاں ملتی ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے ہماری سجدے کو خوبصورتی سے ادا کرنا.
یعنی آپ کسی اور کے آگے جھکتے تو آپ کے درجے قیمت کم ہوتی, اللہ کے آگے جھکتے تو بلندیاں ملتی چلی جاتی ہیں.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
آج سے پہلے کتنے لوگوں نے کبھی یہ دعا پڑھی رکوع میں؟ ماشاءاللہ آپ کو تو بہت دعائیں آتی ہیں. سبوح نہایت پاک, قدوس انتہائی مقدس, رب رب ہے, الملائكة فرشتوں کا, والروح اور روح یعنی جبریل امین کا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی سجدے کی ایک دعا ہے. فرشتوں اور روح یعنی جبریل کا رب نہایت پاک, انتہائی مقدس ہے, بہت پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یعنی سبوح وہ ہے جس کی تسبیح بیان کی جائے، اور قدوس وہ ہے جس کی تقدیس بیان کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں دونوں. سبوح مبالغے کا صیغہ ہے، نہایت پاکیزہ، اپنی ذات صفات افعال میں ہر کمی کوتاہی نقص سے پاک. اور سبوح وہ جس کی بہت کثرت سے تسبیح کی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، نیند اور اونگ سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، بندوں کے دیگر اوصاف سے پاک ہے، اور بہت کثرت سے اس کی تسبیح ہوتی ہے، کیونکہ ساری کائنات جس کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے وہ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور فرشتے بھی اور ہم میں سے کچھ انسان بھی. تو تسبیح کرنا جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. تسبیح کے کلمات اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں. تسبیح انسان کے جسم میں موجود جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ جو ہمارے جوائنٹس ہیں نا ان کا صدقہ ہے. ہر پریشانی تکلیف اور دشمن کی شر سے بچانے کا ذریعہ ہے تسبیح، اور ہر تسبیح کے بدلے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. اور تسبیح کون نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ کی ساری مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے لیکن شیاطین نہیں کرتے، اور اولاد آدم میں سے اعطا قسم کے لوگ بھی نہیں کرتے. صحابہ نے سوال کیا وہ کون ہے، فرمایا اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ، یعنی جو تسبیح نہیں کرتے. تو تسبیح نہ کرنا یہ کیا ہے؟ بدترین ہونے کی نشانی ہے. اور قدوس کا مطلب ہے ہر اس چیز سے پاک جو خالق کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شریکوں سے، بیوی بچوں سے اور ہر چیز سے پاک ہے، ضرورت نہیں اس کو، ہر عیب سے، یعنی وہ کمال کا رب ہے. اور قدوس کا مطلب مبارک بھی کہا گیا ہے. اور یہاں پر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، بڑے بڑے فرشتوں کا ذکر کر کے اللہ کی عظمت کا احساس جگا کر پھر رب کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. تو رب الملائکۃ والروح.
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.
سبحانك تو پاک ہے، وبحمدك اور تیری تعریف کے ساتھ، یعنی میں باقی بیان کرتی ہوں، لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا سوائے انت تیرے، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس دعا کے بارے میں آتا ہے، ابن جریج سے روایت ہے، میں نے عطا سے کہا آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. اسی طرح مجھے ابن ابی ملائکہ نے حضرت عائشہ سے روایت بیان کی، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، واپس آئی تو آپ کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور آپ فرما رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، میں کس خیال میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف ہیں. اکثر ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھتے ہیں اور پھر خود ہی شرمندہ اندر ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ اور کر رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. اتنا کہ اپنے آپ کو سنواتے تھے، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ آپ نے اگر کوشش کی ہو اور دیکھا ہوگا نماز میں بہتری آئی ہوگی جب آپ کے کان سنتے ہیں. تو وہاں نہ تو کوئی گاڑیاں چلتی تھی اور نہ ہی کوئی اور شور تھا، بالکل کوائٹ تھا. تو جن جگہوں پہ بہت خاموشی ہوتی ہے نا تو وہاں پر ہلکی سی جو آہٹ ہوتی ہے وہ بھی سنائی دے دیتی. ٹھیک، آپ اپنے آپ کو سنوا رہے تھے، چھوٹا تھا تو حجرا تھا تو اس میں آپ کو بھی آواز آ گئی. تو سبحانکا کا پیچھے معنی بیان ہو چکا ہے، اور باب حمد کا با سببیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور اس کی بنا پر تعریف ہے اللہ کی. سبحانکا و بحمدکا، یعنی تیری تعریف کی وجہ سے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری عظمت بیان کر رہے ہیں.
سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی.
سبحانک پاک ہے تو ربی میرے رب، وبحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اے اللہ اغفر لی مجھے بخش دے. پاک ہے تو اے میرے رب اور تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اس دعا کی سند کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو میں نے آپ کو کسی نماز میں نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو. کنٹینیوسلی ہر نماز میں پابندی کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے،
سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی.
سبحانکا تو پاک ہے اللہم اے اللہ, ربنا اے ہمارے رب, و بحمدکا اور تیری تعریف کے ساتھ, اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اور اس دعا میں بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور ان میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے, لہذا اگلی دعا بھی پڑھیے.
سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك.
سبحانك پاک ہے تو, وبحمدك اور تیری تعریف کے ساتھ, استغفرك میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں, واتوب اليك اور میں رجوع کرتا ہوں تیری ہی طرف. پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ, میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں, یعنی میں واپس لوٹ کر آتا ہوں. یہاں پر اتوب الیک کا لفظ ہے. اس دعا کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تھے, سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ کلمات کیا ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا, یعنی آپ بہت زیادہ یہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ کہوں, اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک. یعنی اس سورت کے اترنے کے بعد مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے.
سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ.
سبحان پاک ہے اللہ, اللہ وبحمدہ اور اپنی تعریف کے ساتھ یا اپنی تعریف کی وجہ سے, استغفر میں بخشش مانگتا ہوں, اللہ اللہ سے, واتوب اور میں رجوع کرتا ہوں, الیہ اسی کی طرف. اب اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلی دعا اور اس دعا میں بہت تھوڑا فرق ہے. اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے, میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ فرماتے تھے. تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ کثرت سے کلمات ادا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا, جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کی کثرت کر دوں, تو یقیناً میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس صورت میں کیا خبر دی گئی ہے؟ آپ کی وفات کی خبر ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے, اور آپ اب کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں, ہم بیان کریں, استغفار کریں, توبہ کریں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ ایک بندے نے اپنی زندگی لگا دی, نہ نیند, آرام, کھانا پینا, گھر بار, ہر چیز قربان کر کے ایک کام کیا, اب آخر میں اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جشن مناؤ, کوئی بہت بڑی پارٹی کرو, کیا کرو؟ استغفار کرو. اور تسبیح کس کی بیان کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. حمد کس کی بیان کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی طاقت سے اگر ہمیں کوئی کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, نصیب ہو جاتا ہے, ہم کچھ کر پاتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح, تحمید, استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کام کے اندر ہونے والی کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیوں؟ ابھی تو نماز پڑھی تھا نا, نیکی کا کام کیا, اب آپ استغفار کر رہے ہیں. تسلی نہیں ہوتی نا, جتنی مرضی اچھی نماز پڑھ لیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی. اور ویسے بھی اگر پرفیکٹ نماز بھی پڑھیں تب بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی کی عبادت ایک نعمت کا بدلہ چکانے کے لیے کافی نہیں. تو اس لیے ہمیں ہر اچھا کام کرنے کے بعد خاص طور پر استغفار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور دل میں کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں آنا چاہیے, کوئی خود پسندی نہیں آنی چاہیے, اپنے بارے میں کوئی بہت ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے کہ میں تو بڑی قابل ہوں اور میں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی نظر میں جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہوا یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ نماز میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہو جس کی وجہ سے نماز منہ پہ مار دی گئی ہو. اس لیے ہر حال میں استغفار, اور خاص طور پر جب عمر زیادہ ہو جائے, آفٹر 50-60 جو اگلی دہائی پہ پہنچے اور زیادہ اس ذکر کی کثرت کر دیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیے تھے جو آپ استغفار کرتے تھے؟ نہیں. اس میں ایک تو یہ کہ امت کو بطور تعلیم سکھایا کہ کام کر کے استغفار کرو, ٹھیک ہے, کہ جن کے کوئی گناہ تھے ہی نہیں, پرفیکٹ کام تھا, وہ بھی استغفار کر رہے ہیں, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, تو امت کیا کرے؟ بدرجہ اولا یہی کام کرے, ٹھیک ہے. اچھا کوئی مثال دیجئے مجھے, کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے جس کے کرنے کے بعد دل بہت خوش ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب لوگ حج سے واپس آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں, ان کو ہار پہناتے ہیں اور پھر ان کو بڑی عزت دیتے ہیں, پتہ نہیں حج کا کیا بنا, قبول ہوا بھی کہ نہیں, کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین. کورس کی تکمیل پر بھی, ٹھیک ہے نا, حفظ کی تکمیل پر, کوئی بھی زندگی میں اچیومنٹ ہو اس پر استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی, کمی کوتاہی ہو, معاف کر دے. اور ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے, اور لوگوں کی تعریفوں پر بے وقوف نہیں بننا چاہیے. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہو تو آپ اس کو سچ مان لیں, ٹھیک ہے, ان کا گمان اچھا ہے آپ کے بارے میں اس لیے آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی ہم ویسے ہیں. جب لوگ جھوٹی تعریفیں پسند کرتے ہیں نا اپنی, یہ بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے, جب جھوٹی تعریفیں اپنی پسند کرتے ہیں اور بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کو مارتے ہیں کہ تو ایسا ہی تھا, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میری جھوٹی تعریفیں ہوں اس لیے, اور جو نہیں چاہتا تھا اور لوگ خود ہی خود کر رہے ہیں وہ پھر اس کی ذمہ داری نہیں. تو یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے, وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. منافقین جو ہوتے ہیں وہ ان کاموں پر جو کیا ہی نہیں اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں. اب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں ان میں تو نہیں کہ جو کام میں نے کیا ہی نہیں اور میں اس کا کریڈٹ لے رہی ہوں اور لوگ میری تعریف اس بنا پہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا تعریف کا فتنہ, اس کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے سب کو, ہم سب کو ہی ہوتا ہے, ہماری کمزوری ہے. شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے نا ہمارے اعمال, چاہے وہ کسی قابل نہ بھی ہو لیکن کہتے ویل ڈن, بہت اچھا کیا تم نے, ٹھیک ہے, اچھا بھی ہو سکتے ہیں, کوئی شک نہیں, ہر وقت مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہونے کس کے لیے چاہیے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ کچھ اللہ نے بندے ایسے پیدا کیے ہیں دنیا میں کہ جن کو کوئی نیکی کے کام کا کوئی کریڈٹ لینا ہی نہیں ہوتا, نہ ان کو طلب ہوتی ہے, نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کا شوق ہوتا ہے, بلکہ وہ اس سے بچتے ہیں, اس سے دور بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. ابن قتیبہ نے اپنی ایک کتاب, مشہور کتاب ہے عیون الاخبار, یہ 13ویں صدی میں لکھی گئی تھی, اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ مسلم افواج کے سپہ سالار حضرت مسلمہ نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا. 40 روز گزر گئے مگر قلعہ ناقابل تسخیر تھا, وہ کانکر نہیں کر پا رہے تھے. غور و خوض کے بعد انہوں نے ایک سرنگ کے راستے سے شہر میں داخل ہونے اور صدر دروازے کھولنے کی پلاننگ کی. قلعے پہ تو نہیں ہم قابو پا رہے, تو ہم کوئی اور الٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. کام بڑے جان جوکھوں کا تھا, اس لیے کسی کو مجبور کرنے کی بجائے انہوں نے رضاکارانہ طور پر کسی کو بھی اپنا نام پیش کر دینے کی ہدایت کی کہ تم میں سے کون یہ کام کرے گا کہ سرنگ کے اندر سے جا کے دروازہ کھولے شہر کا. مگر فوج میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا. شام ڈھلے ایک سپاہی آ گیا, اس نے اپنا چہرہ جنگی خود میں, خود ہوتا وہ لوہے کا کیپ جو ہوتا ہے نا, اس میں چھپا رکھا تھا. وہ جان کی بازی لگا کر سرنگ کے راستے قلعے میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے لیے صدر دروازہ کھول دیا, یعنی شہر کی مین انٹرنس کھول دی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو فتح سے نوازا. فتح کے بعد حضرت مسلمہ نے عام منادی کرائی کہ سرنگ سے داخل ہونے والے سپاہی سامنے آئے, یعنی ملے مجھ سے آ کے, تاکہ سب کے سامنے اس کو اعزاز و اکرام کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جا سکے. وہ کوئی نہ آیا. 3 دن تک مسلسل اعلان کیا جاتا رہا مگر نتیجہ وہی رہا, کوئی بھی سامنے نہیں آیا. تھک کر انہوں نے اعلان کرایا کہ میں نے اپنے خادم خاص کو اجازت دے دی ہے کہ سرنگ میں داخل ہونے والا مجاہد جس وقت بھی چاہے مجھ سے ملنے آ جائے. ٹھیک ہے, سب کے سامنے نہیں آ رہا, اکیلے میں آ کے ملے. وہ براہ راست ڈائریکٹلی میرے پاس آ سکتا ہے, اسے روکا نہیں جائے گا, اور میں قسم دے کر اسے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے ایک بار ضرور آ کے ملے. اس منادی کے بعد رات کے آخری پہر میں ایک شخص آیا اور خادم سے حضرت مسلمہ کے پاس لے چلنے کی درخواست کی. حاضرین اور خدام نے پوچھا کیا تم ہی سرنگ والے سپاہی ہو؟ اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں. خادموں نے جا کر یہ بات حضرت مسلمہ کو بتائی تو وہ فی الفور ملنے کے لیے رضامند ہو گئے. ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا سرنگ والے سپاہی نے آپ سے ملنے کی 3 شرطیں رکھی ہیں. ایک یہ کہ اس کا نام خلیفۃ المسلمین کے سامنے ذکر نہ کیا جائے. دوسرے یہ کہ اسے کسی قسم کا انعام نہ دیا جائے. تیسرا یہ کہ اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے، کہاں سے ہے، اس کا گھر کہاں ہے. تین شرطیں، نمبر ایک اس کا نام خلیفہ کو نہ بتایا جائے، نمبر دو انعام نہ دیا جائے، نمبر تین اس کا پتہ بیک گراؤنڈ کچھ نہ پوچھا جائے. حضرت مسلمہ نے یہ تینوں شرطیں مان لی کیونکہ ان کو شوق تھا ملنے کا اس شخص سے. تو اس آدمی نے کہا سرنگ والا سپاہی میں ہی ہوں اور چلا گیا. راوی کہتا ہے اس واقعے کے بعد سے حضرت مسلمہ کا معمول تھا کہ اکیلے نماز پڑھتے یا جماعت کی امامت کرتے، وہ نماز کے بعد با آواز بلند یہ دعا ضرور مانگتے، اے اللہ میرا حشر اس سرنگ والے سپاہی کے ساتھ فرما، یعنی قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ اٹھا. اے اللہ اپنے گمنام بندے کو اپنی بہشت میں جگہ دے کر اس کا شایان شان اکرام فرما. تو جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا اللہ کے لیے کام کرنے کے، ان کو شہرت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی شوق ہی نہیں ہوتا. انہیں اس سے ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا موقع ملے اور ہم کوئی ایسا کام کر جائیں کہ بس اللہ کے ہاں درجے بلند ہو جائیں. اس کے برعکس ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہو اور ہمارا نام لیے جانے سے بھول ہو گئی ہو، ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم چھٹی کر جاتے ہیں، ہم کام چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو کوئی اکنالجمنٹ نہیں، یہاں تو کوئی نہیں پوچھتا، یہاں تو ہماری کوئی قدر ہی نہیں. ہم اپنے جیسے لوگوں کی نگاہوں میں بلندی چاہتے ہیں. کیا یہ بلندی ہے؟ ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، اپنے جیسوں سے عزت چاہتے ہیں. کیا واقعی یہ عزت ہے؟ اس کو عزت کہتے ہیں؟ عزت اور اکرام تو وہ ہے جو اللہ کرے. اگر ہمارا نام کہیں چھپنے سے رہ گیا، کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی نے مینشن نہیں کیا، اکنالج نہیں کیا، تعریف نہیں کی، تو کیا ہوا؟ کیا اعمال نامے میں بھی لکھے جانے سے فرشتے بھی بھول گئے؟ نہیں. وما کان ربک نسیہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین وسیجزی اللہ الشاکرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے قدردان، کافی ہے قدردان. اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں کچھ کام چھپ کے ایسے کرنے چاہیے کسی کو نہ پتا ہو. دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، ادھر بھی نہ پتا ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو. اب یہ پاسبل نہیں ہوتا نا کہ ہر کام چھپ کے کیا جائے، لیکن یہ کہ جہاں پاسبل ہو وہاں کر لیں، جو پاسبل نہیں اور دکھانا پڑ گیا یا پتا چل گیا تو اس کی بھی خیر مانگے اللہ سے کہ اللہ یہ پھر میرے لیے صدقہ جاریہ ہو کہ مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی یہ کام کر لے. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا بخل، کہ اپنا اچھا کام اس کا طریقہ نہیں کسی کو بتاتے تاکہ کوئی اور نہ کر لے. ہمارے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی ریسیپی ہو، کوئی ٹیکنیک ہو، کوئی ٹوٹکا ہو، کوئی خیر کی چیز ہو، بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں، دیتے جائیں، دیتے جائیں. کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی کل قیامت کے دن فائدہ دے اور وہ ملٹی پلائی ہو جائے. تو ہمیں اس کی اجازت ضرور ہے، ان تبدو صدقات فرما ہیا، اگر دکھانا بھی کہیں پڑ جائے یا بتانا پڑ جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی انکریجمنٹ ملے کہ اس نے کر لیا تو میں بھی کروں. وہ ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر چھپا کے کرو اور فقراء کو دو جن کی عزت نفس مجروح نہ ہو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے تو ہے اللہم لک اسلمت، اللہ تیرے ہی لیے میں نے اپنا آپ حوالے کیا، فرما برداری کی. وہ تیرے لیے کہہ تو دیتے، واقعی تیرے لیے ہوتا، وہ تیری خاطر معاف کر دیا، واقعی اللہ ہی کی خاطر ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی نہیں ہوتا نا، پھر بھول جائے اس کے بعد دوبارہ مینشن نہ کریں، پھر کھاتا چلا گیا اوپر.
جی استاذہ، نماز کے سٹیپس کے بارے میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سجدہ کرنے کو نہیں کہا. انسان کی سب سے افضل حالت، پسندیدہ حالت وہ ہے جب انسان اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سٹیپ وائز کہا ہے، لیکن جب ہم قیام کر رہے ہیں تب بھی ہم سبحانہ کا کہہ رہے ہیں، جب ہم رکوع میں جا رہے ہیں تب بھی ہم سبحانہ کا کہہ رہے ہیں، اور سجدے میں تو پھر سبحانہ ربی العلیٰ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تعریف اپنی ہی کہلوا رہا ہے بار بار کہ مجھے، میں نے توفیق بھی میں نے ہی تمہیں دی ہے. تو پھر کجا انسان کا یہ سوچنا کہ ساری اپریسیشن مجھے ملے، اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے.
ہمارا کام تو فلالیس ہو ہی نہیں سکتا.
جی بالکل.
سنا جی، سٹارٹ میرے بتایا گیا تھا کہ ایک تہائی حصہ پاکیزگی، تو پاکیزگی کا مجھے یہ بھی کل کا میرے ذہن میں یہ چیز بار بار آ رہی تھی کہ جیسے شیطان کا آتا ہے کہ وہ آپ سے ڈنڈیاں مرواتا ہے ہر کام میں، خاص طور کے آپ کی پاکیزگی میں. تو پاکیزگی میں یہ چیز بہت مینشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ کپڑے دھوتے وقت ہم یہ چیز نہیں دیکھتے. ہم بچوں کے بھی ساتھ ہی ڈال رہے ہیں، ہم اپنے انڈرام جو بھی چیزیں ہماری ہم وہ بھی ساتھ ہی ڈال رہے ہیں. تو یہ چیز پاکیزگی، اگر پاکیزگی نہیں ہے صحیح معنوں میں تو آپ کا خشوع نہیں آ سکتا.
نہیں آتا. پاکیزگی کے علاوہ یہ جو باڈی سمیل ہے نا، اس کا بھی کچھ علاج کریں. میں آج سوچ رہی تھی کہ میں ایک ایکٹیویٹی دوں گی سب کو کہ ایک دوسرے کو ذرا سمیل کر کے بتائیں کہ، تو میں نے کہا یہ ٹو مچ ہو جائے گا، کیونکہ اپنی سمیل تو آتی کوئی نہیں نا ہمیں. خدا کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی باڈی سے بہت سمیل آتی ہے تو پھر اس کا علاج کریں، روز کسی نہ کسی طرح کپڑے دھو لیں، نہا لیں، کچھ کریں، یا اور نہیں تو ویٹ ٹاول لے کے اپنے انڈر آرمز جو ہے صاف کر کے پھر اپنے کپڑے بدلیں، کیونکہ فرشتوں کو اگر لہسن پیاز کی سمیل آتی ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ اتنی پسینے کی سمیل ہے وہ نہیں آتی ہوگی، آتی ہوگی نا. اور پھر اکٹھے کسی مسجد میں گھس جائیں آپ لوگ تو آپ دیکھیں ساری مسجد کی فضائی خراب. اور میں جب کہتی ہوں کہ یہ آپ فریش ایئر آن کر کے تو لوگوں کو سردی لگتی، کیونکہ عبادت کے لیے طہارت بے حد ضروری. اور ہم میں سے ہر شخص جب تک اپنا خیال خود نہیں رکھے گا نا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں یقین مانے پاس سے گزر جائیں نا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پاس سے گزر جائیں، اس سلام کے لیے آگے بڑھتے خوف آتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اوکے، بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد